الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس جو چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے میسنجرز اور لوگوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے اس نے کس کو چنا؟ اپنا پیغمبر کہ جبرائیل علیہ السلام کو, اور رسولوں میں سے اور پیغمبر ہیں, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر. تو فرشتوں میں سے بھی کسی کو چنا کہ وہ انسانوں تک پیغام پہنچائیں, اور جبرائیل علیہ السلام ہے وہ جن کو اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں, ان میں سے ان کو اسپیشلی چنا گیا. اور انسانوں میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکشن ان کی ہے. یہ ایسے چنے گئے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر پہچانی, جنہوں نے اللہ کو پہچانا. ان سے سیکھو کہ انہوں نے کیسے اللہ کی قدر پہچانی تھی, کیسے اللہ کی قدر کی تھی. ان کو اللہ نے چن لیا, اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے کہ تم بھی کیسے اللہ کی قدر جانو, اللہ کو پہچانو. اور یہ صرف ایک دو گروہوں کے لیے نہیں آئے, تمام جتنی اقوام آئیں انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ان کو بھیجا, ان کی زبانوں میں آئے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی. اپنے بندوں کے اقوال کو سنتا ہے اور بندوں کے حالات کو دیکھتا اور جانتا ہے کہ کون رسالت کا حق رکھتا ہے, کس کو میں نے اپنا رسول بنانا ہے, اور فرشتوں میں سے بھی کس کو بنانا ہے. یا عالم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں, سورہ انبیاء میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پیچھے آگے سب کچھ کے حالات جانتا ہے, حال ماضی مستقبل سب جانتا ہے. جو ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں, جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں, اسی طرح جیسے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جس کو سبحان اللہ, جس کو رب چنتا ہے, چاہے فرشتوں میں سے چنا چاہے انسانوں میں سے چنا, تو وہ چنا جانے والا بھی بڑا ہو جاتا ہے نا. جس فرشتے کو چنا اس فرشتے کا مقام سب سے اعلیٰ ہو گیا. پیغمبروں میں سے جس جس پیغمبر کو چنا وہ ساری انسانیت میں سب سے اوپر ہو گئے. تو اللہ تعالی کا چناؤ جو ہے نا وہ بہترین ہے. آج اللہ نے اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں چنا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اسی وقت ہم بازاروں میں بھی گھوم رہے ہو سکتے تھے, کچن میں کام کر رہے بھی ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے اپنا کلام سننے اور سمجھنے کے لیے بٹھا دیا. ہم جتنا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف بیان کریں اور جتنی اس کی احسان مندی کریں نا, کم ہے. کیونکہ یہ انہی رسولوں کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام. تمہیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا اور تمام اعمال بھی اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. پھر بتاؤ اپنے لوٹنے کو یاد رکھتے ہو تم؟ جب لوٹنا اللہ کی طرف ہے تو پھر اس کی نافرمانی پہ جرت کیسے کرتے ہو؟ پھر کون سی زمین تمہیں پناہ دے گی اگر تم اس کی نافرمانی میں لگے رہے؟ ہر چیز کو تو اس کی طرف لوٹنا ہے, سارے کاموں کو. کون سا آسمان تمہارے لیے چھت بنے گا اگر تم اللہ کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو گے؟ اب اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں آگے کی, آخری آیت لمبی ہے, اور یہ 77 اور 78 آیت میں ایمان والے جو ہیں نا ان کو پیکیج دے دیا گیا ہے. اے ایمان والوں, اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو پہلی یہ تھی, یہ آیت نمبر 73 سے یہ تھی, یہاں سے لے کے 76 تک ساری انسانیت کو ایک میسج دے دیا گیا. اب وہ لوگ انسانیت میں سے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو کیا دعوت ہے اللہ کی؟ وہ کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، وسجدوا، اور سجدہ کرو. رکوع اور سجدہ، رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری، اور سجدے میں تو بس خود کو بالکل ہی گرا دینا، خود کو اتنا نیچا کر دینا کہ بس اس سے اوپر نہیں، اس سے نیچے نہیں انسان اپنا اور ماتھا کر سکتا، اپنی ذات کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا. یعنی بالکل سبمٹ کر دو اللہ کے سامنے، صرف فزیکلی نہیں، تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہو کہ اللہ کے سامنے عاجزی. جب تمہیں پتہ چل گیا ہے اللہ کے بارے میں، تم اس کو پہچان گئے ہو، تو پھر جھک جاؤ. اب سمجھ آئی؟ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. اور عبادت میں یہاں پہ، اور باقی عبادات بھی ٹھیک ہے وہ ایک آتی ہیں، مگر یہاں پہ عبادت کا معنی اصل میں ہے کہ انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی زندگی کو ایسے کر دے کہ اس زندگی کے اوپر اب اللہ ہی کا حکم چلے. عبادت جو ہے نا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلامی، کہ ساری زندگی اللہ کی غلامی میں ہو جائے. یعنی انسان کا جو بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ سے پوچھ پوچھ کے گزریں، یہ ہے غلامی. وہ ہے نا زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. بس جھک جاؤ اللہ کے آگے، مکمل سبمیشن عبادت ہے، کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ بتایا اس کی اتباع میں، یہ بس عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ تو عبادت کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد جب رکوع اور سجدہ جو آپ کے ریچولز ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہوں گے کہ عبادت کا کیا بات ہے، یہ عبادت ہی تو ہے رکوع اور سجدہ. لیکن جب آپ نے عبادت کی بات یہاں پڑھ لی، تو اس کے اندر اب ساری زندگی آ گئی ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ زندگی آزاد نہیں ہوگی. یعنی پہلے ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے میں آزاد ہوں اور میں جو مرضی کروں اور جیسے مرضی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے نا، ایک بہت پتے کی بات ہے، غور سے اس کو سنیں. جب انسان اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں. وہ سوچتا ہے اب مجھے تو یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. جو یہ پتہ نہیں سارے لوگ کتنے آزاد ہیں، یہ جو باہر پھر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی غلامی میں نہیں تو یہ آزاد ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ بےچارے ایک کی غلامی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنوں کی غلامی کر رہے ہیں. کس طرح؟ کہیں ان کو فیشن کی غلامی کرنی ہے، کہیں ان کو لوگوں کی جو رسم و رواج ہے اس کی غلامی کرنی ہے، کہیں ان کو جو آج کے ٹرینڈز ہیں اس کی غلامی کرنی ہے. طرح طرح کی غلامی ہیں جس میں وہ پھنسے ہوئے. جو اللہ کی غلامی ہے نا، ایک اللہ کی، وہ ان ساری زنجیروں کو توڑ دیتی ہے. انسان پھر وہ ٹرینڈز، فیشن، رسم و رواج، لوگ، معاشرہ، ان سب، یہ جو ایک بیڑیاں ہیں نا پیروں میں پڑی، جن کے انسان غلام بن جاتا ہے، وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان ایک اللہ کا غلام ہو جاتا ہے. پھر ایک اللہ کی غلامی اتنی ساری غلامیوں سے آپ کو نجات دے دیتی ہے. یہ غلامی ہی تو ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، اب ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. اگر نہیں کروں گی تو میں سب سے الگ ہو جاؤں گی. وہ تو سر میں تو بالکل سب میں ایک ایلین لگوں گی، میں تو ایسے لگوں گی. اب غلامی ہے نا کہ اگر یہ پہنیں گے تو مجھے بھی ایسا ہی پہنا، چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے مجھے کوئی تنگی ہو، چاہے کچھ ہو، بس مجھے بھی یہ کرنا ہے. یہ غلامی ہے نا کہ جب انسان دیکھے فلاں کے پاس یہ چیز ہے، اب مجھے بھی اپنے آپ کو معاشرے کے اندر رکھنے کے لیے مجھے بھی یہی چاہیے. اگر میرے پاس نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب نیندیں حرام ہو رہی ہیں، بے چینی ہے، ڈپریشن ہو گیا، اللہ اب کیا کرے، اب ہمیں کیسے یہ چیز مل جائے. یہ غلامی ہے، اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، خواہشات کا غلام، ٹرینڈز کا غلام، زمانے کے ساتھ جو چلنے کا غلام، رسم و جو آج کے جو بھی फैशन उसको सिर्फ फैशन कपड़ों में नहीं होता, हर चीज़ों में। जैसे वो थिंक करते हैं मुझे भी वैसे थिंक करना है, जैसे इन्होंने चलना फिरना है घूमना है वैसे ही हमने भी चलना फिरना घूमना है। अगर वो पैंटे अपनी वेस्ट से नीचे करके पीछे से ढीली करके घूम रहे हैं तो हमारे भी लड़कों को ऐसे ही घूमना है, वरना ये कैसे इस माशरे के अंदर रहेंगे। तो ये तो गुलामियाँ हैं। अगर उनके हेडफोन हर वक्त कानों में लगे तो हमारे भी होने चाहिए, वरना हमें कैसे लगेंगे। ये तो ये गुलामी है, ये शैकल्स हैं, ये आज़ादी नहीं है। अगर ऐसे नहीं मैं भी पहनूंगी तो फिर ओहो हो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं बिल्कुल अलग सी चीज़ नज़र आऊँगी, मैं ब्लेंड इन नहीं हो सकूँगी। और मुझे भी ऐसे ही पहनना है, मुझे चाहे ये अच्छा ना भी लगे मुझे यही लेना है, चाहे मेरे पास पैसे ना भी हों कर्जे लेके लूँगी। ये गुलामी है, समझते नहीं हो कि ये गुलामी है। और ये अल्लाह की गुलामी में जब आ जाते ना, किसी की गुलामी की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे वो चलाता है वैसे ही चलूँगी। अल्लाह तू कह दे बैठ जा, मैं बैठ गई, तू कह दे चल पड़ो, मैं चल पड़ो। पर ये तभी होगा ना जब अल्लाह की पहचान होगी, तभी उसकी गुलामी में आओगे। देखो वो जादूगरों को जब पहचान हो गई थी, उन्होंने कहा फिरौन तू हमें काट दे, हमारे हाथ पैर मुख्तलिफ समतों में चाहे सूली चढ़ा दे, हमने अब ये कलमा नहीं छोड़ना। ये थी वो अल्लाह की पहचान, जब आती है तो फिर ही गुलामी में इंसान आता है। उसको पता जो होता है कि वही किसी, सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी बात आ रही याद आ गई कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, मगर जिसका मैं गुलाम हूं ना वो बहुत बड़ी ज़ात है। मैं तो कुछ नहीं हूं बेशक, मुझे फख्र इस बात पे कि मैं गुलाम किसका हूं। ठीक है, वफालुल खैर और भलाई करो। अब इबादत के बाद भलाई की क्या बात कहने की जरूरत थी, यानी अब जो अलग से इसके अंदर ये बात आई तो इसका मतलब है खिदमत खल्क, यानी ये जिसको आप कहते हैं सोशल वर्क के काम, और उसके अंदर सारे इंसानों जानवरों माहौल आपकी और जितने भी भलाई के काम है ना खैर के काम है वो करो, ये भी करना। और बाज़ दफ़ा हमारा जहन इतना इतना लिमिटेड सोचता है कि हम सिर्फ खिदमत खल्क सोचते हैं तो दिमाग में आने लगता है भूखे को खाना खिला दूँ तो बस ये खिदमत खल्क हो गई। मैं ठीक है, ये भी खिदमत खल्क है, बहुत अच्छी बात है। अगेंस्ट ड्रग्स आपका खड़े होना ये भी बड़ी अच्छी बात है, खिदमत खल्क का काम है। आप और भलाई के किसी हस्पताल को बनाने के, किसी और लोगों की जो मजलूम हैं जो पिस रहे हैं उनके लिए मदद करना, ये सारे बड़े अच्छे खिदमत खल्क के काम। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत खल्क ये है कि लोगों की आकबत संवारने की कोशिश की जाए, ठीक है, कि लोगों को उस बड़ी आग से बचाने की कोशिश की जाए। कितनी बड़ी खिदमत है, कोई जहन्नुम का फ्यूल बनने से बच जाए, इससे बड़ी खिदमत कोई हो सकती है? तो ये सबसे बड़ी खिदमत है। दूसरे भी काम करो मगर इसकी तरफ से तवज्जो ना हटे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह अकबर, क्या काश ये समझ आ जाए ये आयत हमें, कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लदीना आमन, ए ईमान वालो अब ईमान ला के तुम करना कुछ ना, बस तुफ्लिहून तुम फला पा जाओ, तुम फला पा गए बल्कि, क्योंकि तुम ईमान जो ले आए। ईमान लाने के बाद नंबर वन इरकाऊ, नंबर टू उस जुदू, नंबर थ्री वबुदू, नंबर फोर वफालुल खैर, चार काम कहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाकुम तुफ्लिहून के तुम फलाह पा जाओ। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ना करना, फलाह तो तुम्हारे कदमों में है, फलाह की तो तुम्हें मिल गई फलाह, वो कलमा जो पढ़ लिया तुमने कामयाबी कामयाबी है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, तुमने तो अब ये जिस मैदान में कदम रखा है ना कलमा पढ़ के, इसमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अब ये आगे आ रहा है आया तुम्हें, अगर तुम ये समझ बैठे हो कि बस हम मुसलमान हैं बैठे बिठाए जन्नत मिल जाएगी, तो ये तुम्हारा खाम ख्याल है, ये तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। जैसे बनी इसराइल के बारे में आता तिलका अमानी यू हम, ये तो उनकी विशफुल थिंकिंग है, उनकी तमन्नाएं हैं, इसमें हकीकत नहीं है। तो کیونکہ یہاں پہ رکوع سجدے کی بات ہے، تو سجدہ تلاوت ہم انشاء اللہ تعالیٰ سبق کے اینڈ میں اس پہ کریں گے، جب تلاوت چلے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ایمان کے بعد اگر ہمیں سکسیس چاہیے، روڈ ٹو سکسیس کیا ہے؟ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، یہ ہے روڈ ٹو سکسیس. اپنی ذات کی بڑائیاں نہیں، عاجزی چاہیے اللہ کو، عاجزی، جھک جاؤ. اور جب اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جھکاؤ آ جاتا ہے، پھر اسی تکبر اور اکڑ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے، پھر انسانوں کے سامنے بھی نہیں تکبر رہتا اس کے اندر، تو تب فلاح ملے گی. فلاح ایسے ہی نہیں مل جاتی. اور فا لام ہا سے یہ لفظ ہے، فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو بھی. اور کسان کتنی محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، دن رات لگاتا ہے، تو تب جا کے اس کو اس کی جو کٹائی ہوتی ہے فصل کی، وہ ہوتی ہے اور اس کو اس کا پھل ملتا ہے، یا وہ سو جاتا ہے تو پھر ملتا ہے. تو اس سے لفظ کو دیکھیں اور غور کریں کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کامیابی ہے محنت کے بعد، دن رات محنت کرنے کے بعد تب پھل ملے گا. یہ کامیابی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جانی. وجاہدو، اور جہاد کرو. اب یہاں پہ جاہدو کا لفظ آیا ہے. میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جہاد، جہاد کرنا، اس میں بھی اٹموسٹ سٹرگل اور اس کا معنی آتا ہے، لیکن جب یہ جا ہی دو آ گیا تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کر دینا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا. ٹھیک ہے، اور کتنی کتنی سٹرگل کریں ہم، کتنی محنت کریں ہم، فی اللہ، پہلے تو اللہ کے راستے میں. ایسے ہی نہیں نوکریوں اور اس کی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی آپ پڑھائی میں نا پوری اپنی جان مار دیں، بہت محنت کریں تب آپ یہ بن جائیں گے. نہیں، اللہ کے راستے میں حق کا جہاد ہی، جیسے حق ہے جہاد کرنے کا، جیسے حق ہے اللہ کے راستے میں سٹرگل کرنے کا، اتنی سٹرگل کرو. یعنی جتنی آپ کے اعضاء میں قوت ہے اتنی لگا دو، جتنی دماغ میں صلاحیت ہے اتنے دماغ لگاؤ، جتنی زبان میں قوت ہے اتنی بات پہنچاؤ، جتنی بھی ذہن میں قوت ہے غور و فکر کرو، مالی قوت ہے تو مال لگا دو، وسائل ہیں تو وسائل لگا دو. کس چیز کے اندر لگانا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں، اس کی نافرمانی سے بچنے میں. ٹھیک ہے، پھر اس میں حق کے غلبے کے لیے ان راستوں میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب کچھ کھپاؤ، اللہ کے راستے میں لگ جاؤ. اور ابن عباس فرماتے ہیں حق کا جہاد ہی یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پہ بھی نہ کان دھرو کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں یہ کہہ دیں گے، وہ تو ہمیں وہ کہہ دیں گے. نہیں، یہ نہیں، اللہ کا حکم ماننے میں انتہائی کوشش کرو. اور دیکھیں، یعنی دین کے معاملے میں ہے، فی اللہ ہے، اللہ کے راستے میں. آج آپ کو کوششیں اور محنتیں ہوتی ہوئی نظر تو آتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں لوگ، جو ہم پڑھائی میں کرتے ہیں وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، کہیں اپنے کیریئرز میں بہت محنت کرتے ہیں، محنتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ محنت جو اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، وہ کوئی نظر نہیں آتی، وہ کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے اندر ہم دور بھاگتے ہیں کہ اس میں ملے گا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لگاؤ صلاحیت، لگاؤ اپنی مال، لگاؤ اپنی جان، کھپا دو. اور ہم اسی سے تو بھاگتے ہیں کہ ہمیں لگانا نہ کچھ پڑے. اور یہ فریضہ سارے اہل ایمان کے اوپر ہے، وہ کیا کریں. یہاں پہ اصل بات کیا، اللہ کے لیے اپنے لگا دو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اس کی بات پہنچانے میں، اس کا پیغام دینے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا. اور پھر یہ ایسے نہیں ہوگا کہ انسان یہ پیغام پہنچانے چل پڑے جبکہ خود اس کے اوپر، اپنے اوپر کچھ لاگو نہ کرے. پیغام پہنچایا تبھی جائے گا جبکہ انسان پہلے خود مثال بنے گا، پہلے خود انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم جو محنتیں کرتے ہیں, ہم لوگ بھی محنتیں کرتے ہیں کھانے میں پکانے میں یا اور جابوں کرنے میں یا اور کاموں میں, لیکن یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں اپنی ارد گرد میں ہی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے خود کو واقعی کھپا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو خود دیکھے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنے ارد گرد دیکھے, کیا حق ادا ہو چکا. باقی تو میں نے سارے کام کر لیے, ان میں تو پرفیکشن لے لیا, یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں, ان سب میں کاموں میں پرفیکشن ہے, لیکن اس میں بتائیں ایک صرف اتنا اللہ کی کتاب پڑھنے سیکھنے سمجھنے کا ہی حق ہم سے ابھی تک نہیں ادا ہوتا. یا ہم اس کو میں ہائے اللہ ٹیسٹ بھی آ جائیں گے, ہائے اللہ یہ بھی ہوگا, ہائے اب اتنا پڑھا دیا, ہائے اب اتنے لمبی کلاس, ہائے اب یہ, اس میں بھی نہیں خود کو کھپاتے. کھپنا تو دین کے راستے میں کھپنے کی تو کوئی اب یعنی ایک رہ ہی نہیں گیا, یہ کوئی ٹرینڈ یا یہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ایسی کوئی سوچ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہم دیکھیں کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہوتا ہے. یعنی بالکل ختم ہو چکی ہے یہ چیز بالکل, بلکہ لوگ اس کو پاگل ہی کہتے ہیں, جیسے جو کوئی اس طرح اگر کہیں کوئی نظر آ جائے, کیونکہ انوکھی بات نظر آنے شروع ہو گئی نا. یہ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ اپنے آپ کو کھپایا کرتے تھے اور اس کو بھی کوئی سمجھا جاتا تھا کہ اس میں کوشش کی جائے, اس میں محنت کی جائے, اللہ کے دین کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے محنت کی جائے, وہ بھی نہیں ہے محنت. حالانکہ وہ بات ہے کہ مسلمان کی تو زندگی کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان ہوں, اسی لیے نمازی, میرا تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے. آج وہ مقصد کہاں گئے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق جہاد ہی, جیسے حق ہے کرنے کا, حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا, اتنی محنت چاہیے جیسے حق ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا. کتنا اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا حق ہونا چاہیے جس رب کے اتنے احسانات ہیں. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں ہم اب یہ کم از کم پڑھ کے اس کے بعد ہی ہم سوچیں. بعض لوگوں نے اتنا اس کو غلط کر کے جہاد کا مطلب اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے, تلواریں اٹھانا اور یہ کرنا, یہ بات نہیں ہے. وہ تو ایک الٹیمیٹ اینڈ ہو جاتا ہے کہ جس وقت کوئی اور چارہ نہ رہے اور ایسے ہی کوئی دشمن سامنے ہو جائے کہ آپ کو دین کے اوپر عمل کرنا وہ ناممکن بنا دے, تو پھر اس سے لڑ کے بھی کرنا پڑے تو پھر اپنے دین کا دفاع کرو. اور بعض نے کہا کہ اس جگہ پہ جہاد کا معنی ہے عبادت اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں پوری طاقت پورے خلاص کے ساتھ لگا دینا, کہ میں اللہ کے حکم مانوں گی چاہے معاشرہ الٹا جا رہا ہے, چاہے کوئی مجھے کچھ بھی کہے, چاہے کوئی میرا مذاق اڑائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے پوری طاقت لگا دینی ہے اپنی کہ میں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر میں نے اللہ کے احکامات پہ چلنا. یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے جہاد. ظاہر ہے اس پہ جہاد ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کہیں آپ کے رشتہ دار سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا تم کرنا شروع ہو گئے, کہیں معاشرے کے اور لوگ کچھ کہنا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں آپ کے بچے ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, کہیں شوہر خلاف ہو جاتے ہیں, کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زہاق فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے کہ عمل کرو اللہ کے لیے جیسے کہ اس کا حق ہے. بتائیں اللہ کا حق کیا ہے, کہ کیا کیسا عمل کیا جائے اس کے لیے, اور عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہاں جہاد سے کیا مراد ہے, اپنے نفس اور اس کی بے جا خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنا. اور یہی حق ہے جہادی کہ اپنا نفس, تو نفس کا وہ پتہ ہے نا کہ کتنا خواہشات بھی ہے اس کی, اور پتہ نہیں کیا کیا انسان کو کہتا رہتا ہے, کس کس طرف انسان کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. آرام طلب ہوتا ہے نفس, آرام کرنا چاہتا ہے, کھانا پینا اور سونا چاہتا ہے, یہ نفس کی زیادہ مرغوبات ہیں, وہ فیوریٹ چیزیں ہیں. تو اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا, اب اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس نفس کو, اس کو یہ منہ زور گھوڑے کی طرح اس کی لگامیں پکڑ کے کھینچنا پڑے گا, یہ نہیں آپ کو کام کرنے دے گا ورنہ کچھ, نہ فجر کے لیے اٹھنے دے گا, نہ تہجد کے لیے اٹھنے دے گا, نہ کچھ کبھی کوئی اور اللہ کی فرما برداری کا کام کرنے دے گا. اس کو یہ ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں, یہ تو بڑا مشکل ہے, وہ تو بڑا مشکل ہے, وہ نفس کو مشکل لگ رہا ہوتا. اللہ اکبر. تو اس کے لیے جب ہم پہلے خود کے اوپر یہ لاگو کریں گے کہ اللہ کے احکامات کی ہم تعمیل کریں پوری طاقت کے ساتھ, اور پھر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا, اس کے لیے کوششیں کرنا, اس کے لیے پوری اپنی جان لگا دینا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دن تو ہم جوش میں آ کے, آج تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو بڑا جوش آ گیا, تو آج تو ہمیں یہ بھی ڈیوٹی دے دو اور وہ بھی کام دے دو اور ہم سارے کام کریں گے اور ہمیں آپ دیکھ کے دکھائیں. جب ان کو دے دیتے ہیں کام, پھر اس کے بعد چار دن بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر سب ختم, پھر سارا بھول جاتا ہے اور ہم سے نہیں ہوتا یہ. تو یہ نہیں جہاد ہوتا, تو آخر دم تک ہوتا ہے. شیطان سے بھی جہاد ہوتا ہے, شیطان بھی دشمن ہے نا, جو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے کا, جو دشمن ہے, جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے, اس سب کے خلاف جہاد ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو انسان عزم کر لے, دل میں ارادہ کر لے, پختہ ارادہ کہ میں نے بس ہاں سٹرگل کرنی ہے اللہ کے راستے میں. اب کوئی بھی کچھ بھی کہے, کسی کو پسند آئے نہیں آئے, کوئی مجھے نہیں, کوئی یا کوئی مجھے کسی میں وہ میں ان ہوتی ہوں یا نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے میں کسی کی فیوریٹ بنتی ہوں یا نہیں بنتی, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی چیز میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. تو یہ ہے, اور دیکھیں جب اللہ کے دین کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, تو سمجھ لیں وہ اللہ کی جاب کر رہا ہے. میں تو ایسے ہی سمجھتی ہوں, اللہ کی جاب ہے جو میں کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جاب دی ہے تو مجھے ایسے, میں اپنی پرسنل آپ کو بتاتی ہوں, مجھے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ دیکھ دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں, آفس ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, جب وہ ہائر کرتی ہیں کسی کو تو وہ ان کو کتنا کچھ پیکیج دیتی ہیں, کیا کیا ان کے, ہم آپ کو گاڑی بھی دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, ہم آپ کے ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے, اس کی بھی ہم آپ کو انشورنس دیں گے, فلان بھی دیں گے. تو اللہ جو تیری جاب کرتا ہے, جو اللہ کی کمپنی میں جاب کر لے کہ اس کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اس کو کام پہ لگا دیتا ہے, تو کیا اللہ نہیں اس کا خیال کرے گا؟ وہ پیکیج جو اللہ دے گا وہ کتنا بڑا ہوگا. اور دیکھیں جس کی ظاہری بات ہے, جو انسان اللہ کی قدر نہیں نہ پہچانتا, اس کو اس کے دین کی خدمت کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی. اور وہ قرآن پڑھنے کی, اور یہ کیا چیزیں, تو ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں, ہم تو فلاں کر رہے ہیں, ہمارے تو فلانی جگہ جاب کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے وہی چیزیں بڑی ہوتی ہیں. وہ اس لیے اس کو بڑا نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر وما قدر اللہ حق قدری ہے, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر قدر پہچانتے تو یہ کام ان کو سب سے بڑا کام لگتا اور سب سے معزز کام لگتا, کیونکہ یہ اس اللہ کا کلام ہے, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. آپ مثلاً آپ کو وائٹ ہاؤس میں جاب مل جائے تو آپ فخر سے, پہلے تو چار دن نیند ہی نہیں آئے گی خوشی کے مارے, اب بتاؤں تو کس کو کہیں اشتہار لگا کے دکھا دوں کہ مجھے وہاں جاب مل گئی, اس لیے کہ میرے دماغ کے اندر اس کی قدر ہے, میں اس کو پہچانتی ہوں بڑا. جب قدر اس کی ہے تو ظاہر ہی بات ہے اس کی جاب بھی بڑی لگے گی, اور جس کو اللہ کی قدر ہے نا اس کو اللہ کی جاب بھی بہت بڑی لگتی ہے. وہ تو شکر کرتا ہے اللہ نے مجھے ہائر کر لیا اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب جب انسان یہ سنتا ہے کہ اچھا اللہ کے راستے میں اتنا کرنا ہے کہ خوب خوب بہت زیادہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے اور اس کے لیے بھی سٹرگل کرنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے, ہائے یہ ہم کریں گے کیسے, یہ ہوگا کیسے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ تو بڑی, میں کیسے کروں گی, میں تو اس کے لیے میرے اندر تو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا میرے اندر کیا قابلیت ہے, میں تو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا جتبا کم, سبحان اللہ, اس نے چن لیا تمہیں, پہلے بھی آیا استفا بھی چننا تھا لیکن وہ اپنی چوائس سے کسی کو چن لینا. اور اجتبا کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ کسی جاب کے لیے کسی کو کوالیفائڈ سمجھ کے اس کو چن لینا, سلیکشن ہو جانا کسی کی, یہ ہے اجتبا. یعنی تم ایسے نہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو تو بس ایسے ہی مسلمان ہو کیونکہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اتفاق سے ہی کوئی مسلمان ہو. نہیں ہوا اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تمہیں. اب اجتبا کا جو ورڈ آیا ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا، کسی کی کوئی کوالٹی دیکھ کے اس کی وجہ سے اس کو چن لینا. ہاں، اس کا مطلب اللہ نے تمہارے اندر کوئی دیکھی ہے صلاحیت تو تمہیں چنا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے تمہاری. تم کہہ رہے ہو میرے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ نے کچھ تو دیکھا ہے تم میں، جو تمہیں اسلام کی نعمت دی اور تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، یہ تمہیں اس امت میں ڈالا ہے. تو یہ تو امت ہے ہی یہ کام کرنے کے لیے کہ نبیوں کے مشن کو آگے لے کر چلے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. تو تمہیں اس امت کے اندر ڈال دیا، اس میں تمہاری سلیکشن کر دی. آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے امت مسلمہ میں، یا میں اپنی مرضی سے پیدا ہوئی؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے پہلے، سب سے پہلے صحابہ کو چنا تھا، پھر اس کے بعد تابعین کو، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد اب ہمیں چنا ہے اس زمانے کے لیے کہ ہم اب جو ہے اس زمانے میں اللہ کے راستے میں سٹرگل کریں، اللہ کے راستے میں آگے یہ دین کے کام کو لے کر چلیں. سبحان اللہ. تو اس نے چن لیا ہے تم کو اس کے لیے. اب تو تم کہہ ہی نہیں سکتے، جب اللہ نے سلیکشن کر لی تو تمہیں کسی قابل سمجھا ہی ہے جو تمہیں چنا ہے؟ تو پہلا کام تو ہو گیا کہ سلیکشن ہو گئی ہے. اب سلیکشن ہو کے اب ہم کیا سو جائیں؟ سلیکشن ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ او جی ہماری سلیکشن ہو گئی، ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، جب کسی جاب کے لیے کسی کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا، اب وہ آپ کو جاب بھی کرنی پڑے گی وہ، ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ کو وائٹ ہاؤس سے فون آ جائے، جی آپ کو یہاں پہ بہت بڑا عہدہ ایک دیا جا رہا ہے. اب پہلے تو آپ خوشی سے نہال ہوں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. اب اس کا مطلب ہی ہے کہ اب آپ کو کچھ کام کرنا ہے نا. تو جب آپ کی سلیکشن ہو گئی اتنی بڑی جاب کے لیے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے، نبیوں والا کام کرنا ہے، تو اب اس کے بعد پھر وہ ذمہ داری اب تمہارے پر اور آ گئی. اب تمہیں کام کرنا ہوگا، اس کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی ہی نہیں رکھی. ہاں اس پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، ہائے اس کے اوپر یہ اس کو دوروں تک پہنچانا تو بڑا مشکل ہے، ہائے یہ سب کام بڑا مشکل ہے، ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے کوئی مشکل رکھی نہیں. ماں کا لفظ جو آتا ہے نا، نہیں کا لفظ کے لیے، نہیں کے لیے لا کا بھی لفظ ہے، لن کا بھی لفظ ہے، ہرگز نہیں ماں کا بھی لفظ ہے، لئیسا کا بھی لفظ ہے. لیکن جب ماں آتا ہے تو ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر تو بڑی مشکل ہے، نہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ہے، اس کو مشکل نہ سمجھو. یعنی دین آسان ہے. اب آپ کہیں گے آسان ہے، آپ لوگ تو ہمیں بڑا مشکل کر کے بتاتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں، جو احکامات جیسے پرانی شریعتوں کے اندر تھے، ان کے اندر بڑے مشکل مشکل حکم تھے، تو ان کے روزے بھی لمبے ہوتے تھے، ان کے اور بھی چیزیں، ان کے اوپر پابندیاں تھیں، صرف روزوں میں ہی نہیں باقی احکامات میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین بڑا آسان بھیجا ہے، جو ہمارے ہم کر سکتے ہیں، جو قابل عمل ہے، اس میں سخت احکامات نہیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کے اوپر تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. اب تنگی کا مطلب یہ بھی ہے، حرج کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کوئی احکامات نہیں جو آپ کی برداشت سے ہی باہر ہوں، امپوسیبل ہے کرنا، ایسے نہیں ہے کوئی. ہاں محنت مشقت تو کرنی پڑے گی، کیونکہ بعض لوگ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا مشکل ہے ہی نہیں، آپ کیوں ہمارے پر مشکلیں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں یہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، محنت کرو، یہ کرو وہ کرو، آپ نے تو اتنا مشکل بنا دیا اس کو. آپ کہتے ہیں پردہ کرو، آپ کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، آپ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، آپ کہتے ہیں رشوت نہ لو، آپ کہتے ہیں اچھی طرح جھوٹ سے پرہیز کرو، سچ بولو. آپ نے اتنا مشکل بنا کے رکھ دیا دین کو، پتہ نہیں کیا بنا دیا. اب یہ اعتراضات میں کافی سنتی ہوں لوگوں سے، حالانکہ مشکل نہ بنانا اور آسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امپوسیبل حکم نہیں تمہیں دیے، ورنہ محنت تو کرنی ہے, ظاہر ہے دنیا کے کس کام میں نہیں محنت. آپ ایجوکیشن لیتے محنت ہے کہ نہیں, آپ جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کتنی محنتیں برداشت کرتے ہیں, مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کام بڑے مشکل ہیں, بلکہ بعض دفعہ ماحول نہیں ہوتا, ماحول مخالف ہوتا ہے یا اس چیز کا رواج نہیں ہوتا وہاں پہ, اس لیے وہ عمل میں تھوڑی تنگی آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی ملک میں روٹی نہیں ملتی, وہ وہاں پہ روٹی پکتی نہیں ہے نہ لوگ روٹی کھاتے ہیں, وہاں پہ روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا. مگر جب اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روٹی بڑی مشکل چیز ہے, وہ مشکل چیز نہیں ہے, مگر ہاں اس جگہ پہ مشکل اس لیے کہ وہاں پہ اس کا رواج نہیں ہے, وہاں پہ پانا اس لیے اتنا مشکل ہو گیا. تو اس طرح سمجھیں, بعض دفعہ ماحول ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس جگہ کا رواج نہیں ہوتا, بعض جگہ وہ زمانے میں وہ اب وہ چیزیں نہیں کی جاتی, تو اس لیے آپ کو تھوڑی مشکل لگتی, ورنہ وہ ویسے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی بات سمجھ آ گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی, اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس دین کے اندر ہر ایک جو گناہ ہے اس کے لیے کفارہ, توبہ اور اس طرح کی چیزیں رکھ دیں کہ انسان کہیں کفارہ ادا کر کے گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے, کہیں توبہ استغفار کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات اس کو دے دیتا ہے, تو وہ نکل آتا ہے ان گناہوں کے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی انسان کے لیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب انسان اس گناہ سے نکل ہی نہیں سکتا کبھی, اب اس کا یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا, اس کے سر کے اوپر سے اتر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ, کفارہ, قصاص, یہ سب چیزیں رکھ کے گناہوں سے نکلنے کا راستہ کھول دیا. پھر دیکھ لیں آپ, توبہ کا راستہ تو ہے ہی, یہ ایک ظاہر ہے اس سے بھی بخشش ہو جاتی. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہر حکم میں, مثلا نماز ہے, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھ لو, یہ آسانی نہیں ہے کیا؟ بھوک ہے, بہت سخت ایسی حالت ہے, تو انسان جو اضطراری حالت جس کو کہتے ہیں مجبوری کی, تو انسان حرام بھی کھا سکتا ہے, اس تک کی اجازت آپ کو دے دی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح آپ سفر میں ہیں تو قصر کر لو نماز کو, سفر میں ہیں تو روزہ آپ کے اوپر سے ایگزمپٹ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں. یہ ساری دیکھیں یہ آسانیاں ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, کہیں پہ ایسی نہیں مشقت رکھ دی کہ نہیں بس کرنا ہی ہے, چاہے مر جاؤ لیکن اب تم نے وہ چیز کھانی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں رکھا. سبحان اللہ, یہی ہے اس چیز کا کہ آسانیاں پیدا کر دی. پھر دیکھو آپ 50 نمازوں کے برابر اجر پاتے ہو جب آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہو, 50 پڑھی ہیں نہیں لیکن اجر 50 کا لے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو بہت ساری اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں, مشقت نہیں رکھی تمہارے پر دین میں. ہاں ہم نے آج کے وقت میں خود ہی اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ امپوسیبل ہے, اب تو ہو ہی نہیں سکتا اس پہ عمل. نہیں, اللہ کی بات سچی ہے, آج بھی یہ دین اسی طرح قابل عمل ہے جیسے اس وقت میں تھا. تو ہم اگر یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل بڑا مشکل, یہ شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. اور اس میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, تمہارا تو یہ تو طریقہ ہے, تمہارے باپ ابراہیم کا ہے, ابراہیم کی مثال دیکھو, اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ ابراہیم اتنی بڑی مثال نہیں ہے جو تمہارے باپ ہیں, باپ کیوں کہا گیا, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا, روحانی باپ ہوتا ہے, تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت رکھتے سب کے لیے. دوسری یہ کہ سب اس کو ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو, اور سبھی ان کو مانتے تھے, ان کو پسند کرتے تھے, چاہے یہود و نصارہ ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, چاہے مشرکین مکہ ہوں, سب ان کے طریقے کے اوپر چلتے تھے, تو ان کے طریقے پہ آؤ. اب یہاں پہ ملت ابراہیم, سب سے بڑے ابراہیم علیہ السلام کس چیز کا سمبل ہے؟ توحید کا, سب سے بڑے توحید کا سمبل ہے. تو ایک تو توحید میں ان, دیکھو تمہارے باپ کا طریقہ کیا تھا, کیس کیا توحید کی خاطر وہ آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے تھے. دیکھو انہوں نے کیسے قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے جب آزمائشوں میں ڈالا, ٹیسٹ لیے, تو کیسے وہ ان میں سے نکلے. پھر سخاوت کی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام, پھر ان کا حسن خلق جو تھا, پھر اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں, اور سارا قرآن تو باقی تو یہ آپ کو پتہ ہے سارا قرآن کہتا ہے وما کانا من المشرکین، شرک سے تو بالکل ہی دور تھے. تو تم میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال نہیں دیکھتے تو آج تمہیں کیا ایسی رکاوٹ ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہوا سماکم المسلمین، اور دیکھیں انسان اپنے باپ کو دیکھ کے اس کی طرف چلتا ہے نا، اس کے راستے پہ. تو تم اپنے دین میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے تھے. اور ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان. اب یہاں پہ ہوا کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. مگر بہر کیف زیادہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ابراہیم علیہ من قبل و فی حاضر، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی. اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے تمہارا ذکر فرمایا ہے مسلم کے طور پہ، اور اس میں بھی. فی حاضر، حاضر سے مراد ہے قرآن. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسلم کے نام سے پکارا ہے. یعنی یہ دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، توحید کا دین. پھر اس امت کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت یہاں پہ بتائی ہے کہ تمہارا ذکر تو میں نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے، مدتوں سے انبیاء کی جو پر جو آسمانی کتابیں آئیں، جو صحف آئے، جو وہ آئیں، اس میں تمہارے چرچے چلے آ رہے ہیں، تمہیں مسلم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، پچھلی کتابوں کے پڑھنے والے سب تم سے واقف ہیں. تو قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اور خود اللہ نے رکھا ہے تمہارا یہ نام. اور نسائی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے، یعنی باپ دادوں پہ حسب نسب پہ فخر، جی ہم فلانے کی اولاد ہیں، ہم فلانے خاندان سے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، تو اس کے اوپر حسب نسب پہ فخر کرنا، دوسرے مسلمانوں کو ذلیل اور ہلکا خیال کرے، وہ جہنم کا ایندھن ہے. ماشاء اللہ ہم سب تو اس میں بہت تیز ہیں، ہم تو فلاں ہیں. اب میں کوئی قوموں کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ سارے ہی اس کے اندر ہیں. میں کچھ کے نام لوں گی تو وہ سمجھیں گے پتہ نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن سب ہی اس میں بہت تیز ہیں کہ ہم فلاں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم تو فلاں کہلاتے ہیں یا ہم فلاں ہوتے ہیں. تو حسب نسب پہ فخر اور دوسروں کو ہلکا سمجھنا، یہ کیا کمی کمی ان سے لوگ، یہ کیا اس طرح، یہ تو یہ ہوتے تھے، تو موچی نائی، یہ فلانا، یہ وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ یعنی قومیتوں پہ، اپنی برادریوں پہ، اپنے جو ان کی جو زبانیں بولتے ہیں اس کے اوپر، جن علاقوں میں رہتے ہیں اس کے اوپر، یہ تو فخر ہمارے اندر اتنا عام ہے نا کہ اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، اس کو کان کھول کے سنیں، آپ نے فرمایا ہاں ہاں اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارے رکھے انہی ناموں سے اپنے آپ کو منسوب کرو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی پکارو، یعنی مسلمین، مومنین اور عباد اللہ، یہ نام اچھے ہیں، بجائے اس کے کہ اب ہم یہ ہیں، اب ہم وہ ہیں. دین کے معاملے میں بھی اپنے نام رکھ لیے، ہم حنفی، ہم حشافی، ہم فلانے، ہم فلانے. مسلم تو کسی نے اپنا نام رکھنا، اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں نا اس قابل کہ ہم اپنا نام مسلم رکھیں، اس میں تو توہین سمجھتے ہیں. جب تک کہ ہاں جی تو اب مسلم تو آپ ہیں ہی ہیں، آگے بتائیں نا آپ کیا ہیں. تو آگے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ لیا تو اس کے بعد اب آگے تمہیں جب تک حنفی شافی نہ لگاؤ گے، کیا اس کے بغیر مکمل نہیں ہے؟ صرف مسلم کافی نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنر دیا ہے، تمہیں یہ اتنا پیارا نام دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بھی بے شک یہ دعا مانگی تھی نا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا من ذریتنا امت مسلمۃ لکا، یہ تو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ پھر انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی. تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی، دونوں باتیں ہی صحیح ہو سکتی ہیں. تو فی ھذا لیکون رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو، نبی گواہ ہو تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، رسول یہ گواہی دے کہ میں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ میں نے سارا کا سارا ان کو پیغام دے دیا. اچھا اب اگر کسی نے اس پیغام کو نہیں سنا یا کسی نے اس پیغام کو نہیں مانا، اور آگے نہیں پہنچایا کیونکہ رسول نے تو پھر یہ فرما دیا وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وہ پھر اس کے خلاف رسول پھر گواہی دیں گے، رسول یہ تو گواہی دیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اللہ ہم نے تو سارا کا سارا پہنچا دیا اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا میرے سے آگے پہنچانا تم. اب اگر امت نے آگے نہیں پہنچایا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہوگا، تو پھر سوچیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوگا کہ جب امت کھڑی ہوگی اور رسول کہے گا اللہ میں نے تو ان کو کہا تھا، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا، ان کی ذمہ داری تھی، میں ان کو کہہ کے آیا تھا کہ تم آگے یہ کام کرنا، اب نہیں کوئی اور نبی آنا، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. تو وہاں پہ امت مسلمہ سے ایک جواب طلبی ہوگی، کیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا تھا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو گئے کہ اللہ باقی امتوں کے اوپر بھی، یہ امت مسلمہ کا ایک یعنی بڑی آنر بھی ہے کہ ان کی گواہی ہوگی باقی امتوں کے لیے بھی، کہ باقی امتوں میں جیسے فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کی امت جو ہوگی وہ کہے گی کہ ہمارے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے، انکار کر دیں گے، تو اس وقت گواہ کون بنیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا تھا، یہ امت مسلمہ گواہی دے گی کہ انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی اور انہوں نے ان تک اس قوم تک پیغام پہنچایا تھا. تو پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں. تو یہ امت پھر یہ کہے گی کہ ہم نے اپنے قرآن میں پڑھا، ہم نے اپنے نبی سے سنا جن کی بات میں کوئی شک نہیں، اس لیے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث آتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اگر اچھا اور یہ بھی گواہی مانگی جائے گی کہ کیا امت مسلمہ نے، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ نبی نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اب نبی نے پیغام پہنچا کے ان کی تو ذمہ داری پوری ہو گئی اور انہوں نے گواہی دے دی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اب کس کے اوپر کوسچن آتا ہے، اچھا میں اگر آپ کو مثلا ہے کوئی پیغام دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جا کے میری فرینڈ کو یہ پیغام دے دو، اب یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے، دیکھنا دے دینا تم یہ پیغام، کیونکہ اگر تم نے نہیں دیا نا تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، یہ کام اس نے کرنا ہے. اب آپ کو بھول ہی گیا، آپ نے کچھ اور کاموں میں لگ گئے، آپ نے اس کو پیغام ہی نہیں دیا اور اس نے وہ کام ہی نہیں کیا. اب جب میں نے دیکھا اوہ کام تو ہوا نہیں، اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا، اب میں اس کو فرینڈ کو فون کرتی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں یہ کام کیا، میں نے آپ کو جب کہا تھا یہ کام کرنا، وہ کہتی ہے اب مجھے تو کسی نے بھی نہیں کہا. آپ مجھے بتائیں کہ شامت کس کی آئے گی، آپ کی آئے گی نا، کہ آپ نے کیوں نہیں میسج دیا تھا جب میں آپ کو کہہ کے آئی تھی کہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے اس تک پہنچا دو. اچھا آپ پوچھ کے چاپ سے ہونی ہے، رائٹ. اسی طرح جب یہ پچھلی قوموں سے تو ہو گیا، ان کے تو پیغمبروں نے ان کو پہنچا دیا، اب یہ جو ان زمانوں والے لوگ ہیں ان سے بھی تو پوچھا جائے گا، ابھی تمہارے پاس پیغام آیا تھا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس تو نہیں پیغام آیا، ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا. تو اب کس کی طرف رخ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دیا، ان کی طرف نہیں رخ ہے، اب کس کی طرف رخ ہوگا؟ اب یہ مڈل مین جو ہم ہیں، ہم جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، اور مجھ سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اب ہماری پوچھ ہوگی کہ ہمیں تو وہ کہہ گئے تھے کہ تم میری طرف سے پہنچا دینا، ہم نے تو آگے پہنچایا ہی نہیں، اب یہ لوگ کیا کہیں گے، جی ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو میری نیبر تھی، یہ تو میری کو ورکر تھی، یہ تو میرے ساتھ رہتی تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، یا اس نے کبھی آج تک اسلام کی بات ہی نہیں میرے سامنے کی، اس نے کبھی اسلام کا پیغام ہی نہیں مجھے پہنچایا، اس نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں اسلام ایک حق دین ہے، علی ایک اللہ کی توحید کا پیغام، کچھ اس نے کچھ بھی نہیں مجھے کہا، اس نے مجھے کوئی دعوت ہی نہیں دی آج تک. اب آپ دیکھ لیں نا کہ جب وہ یہ بات کہیں گے تو سارا ملبہ تو پھر ہمارے اوپر آئے گا کہ ہم نے کیوں نہیں پہنچایا، ہاں میں وہ مڈل مین جنہوں نے کیوں نہیں آگے بات کی، کیونکہ آج وہ جہنم کے اندر اگر جانے لگے وہ کہیں گے ہم یہ بتاتے تو صحیح ہمیں، تو ایک خلاف ہو گئی ہمارے گواہی. یہ یعنی گواہیاں اس دن گواہیوں کا دن ہے. اگر تو پہنچا دیا ہوگا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تب تو شاباش ہے, کیونکہ آپ نے آپ کی ایک کوالیفیکیشن تھی, آپ کو سلیکٹ کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کیا. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی سلیکٹ ہو جائے تو پھر وہ جاب بھی کرے. مثلاً آپ کو کہیں سلیکٹ کر لیا ہوا, اس کے بعد آپ بس خوشی سے گھر ہی بیٹھے ہوئے نڈھال ہو کے خوشی میں کہ ہمیں وہاں پہ نوکری مل گئی اتنی بڑی جگہ پہ, اور بس خوش رہتے ہیں آپ کیونکہ نوکری ہمیں مل گئی, اور اس کے بعد گھر ہی بیٹھے رہتے, کبھی جاب پہ جاتے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں جب وہاں پہ کام نہیں ہوگا تو ان کو کتنا غصہ آئے گا آپ کے اوپر اس بات پہ. ان پہ نہیں غصہ آئے گا جن کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا, ان کو غصہ اس پہ آئے گا کہ اس کو ہم نے جاب بھی دی, نوکری بھی دی, اور یہ گھر بیٹھا ہوا. اتنی اچھی نوکری اس کو ملی, اور دیکھو بجائے اس کے کہ یہ نوکری پہ آتا اور اپنے جب نوکری پہ جائیں گے پھر ہی آپ کو انعام بھی ملے گا, پروموشن بھی ملے گی, سارا کچھ ملے گا. جب نوکری پہ آئے نہیں, گھر بیٹھے میں بس اسی بات پہ خوش ہو جا رہے, مجھے نوکری مل گئی, نوکری مل گئی. وہی ہمارا حال ہے. امت مسلمہ سے ہیں ہم, تو مسلمان ہیں ہم, تو مسلمان ہیں. اور تمہاری ذمہ داری بھی تو پڑتی ہے, تمہیں اب جاب اللہ تعالیٰ نے دے دی خود کو, اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے, اور تمہیں اس کے اندر مشکل بھی نہیں رکھی, تمہارا راستہ بھی دکھا دیا ہے کون سا راستہ ہے. تم اپنے پیچھے والوں کی مثال دیکھو, تم تو ابراہیم علیہ السلام کی لیگسی سے ہو, وہ ہے تمہارے باپ, ان کو دیکھو ذرا. ہمارا نام اللہ نے چن کے مسلم رکھ دیا, اتنا پیارا نام تمہیں دے دیا, اس کے بعد تم بس خوشیاں ہی مناتے جا رہے ہو. جی ہم تو, ہماری سفارش تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی, ہم تو ان کی امت سے. او بھائی کام بھی تو کرنا تھا, وہ کام کرنا ہی بھول گئے میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کام بھی اس کے ساتھ آتا ہے. ہر ذمہ داری ہر جاب کے ساتھ کوئی کام بھی ہوتا ہے یا نہیں, یا ایسے ہی انعام مل جاتے. انعام جن کو بھی ملتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں, انہوں نے کوئی کارنامہ ہی کیا ہوتا نا انعام ملتا. کون کہتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی, وہ اللہ نے آپ کو پیدا کر دی اگر مسلمان, تو اس میں آپ کی کیا بڑی وہ ہو گئی کہ اب اس کے اوپر مجھے انعام ملنا چاہیے. اس بات پہ کیسے انعام مل سکتا ہے, خود سوچے. اس میں آپ نے کیا محنت کی, آپ نے کیا لگایا, انعام ہی اس بات پہ ملنا ہے کہ جب آپ جاہدو فی اللہ کریں گے, اور حق کا جہادی جتنا حق ہے اتنا کریں گے, جب یہ کریں گے تو پھر جا کے انعام. سلیکشن ہو گئی, اس پہ خوشی اپنی جگہ, اب آگے بھی تو بڑھو, اب کام بھی تو کرو, ورنہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمانا ہے کہ ہاں میں نے ان کو پیغام دے دیا تھا, اب پھنسیں گے تو ہم کہ کیا پھر ہم نے اس پیغام کو مانتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا. ایک تو یہ سب سے پہلے سوال ہو گیا ہے نا. اب ظاہر ہے اب ہمارے جب انہوں نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تو اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا, کیونکہ اب وہ بری ذمہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے سارا کا سارا پہنچا دیا. ہم تک ایز اٹ از قرآن آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے, مانتے ہم ایز اٹ از حدیث پہنچی ہے یا نہیں, بالکل پہنچی ہے. سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے آ گیا, کیسے گزاری تھی, قرآن عمل میں کیسے لایا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب پھر تم نے عمل کیا یا نہیں, چلو ایک یہ اب اس کا سوال پڑ گیا. دوسرا اب سوال کیا پڑ گیا, اچھا اگر ہم نے نہیں مانا یا ہم نے اس کو اس چیز کو نہیں قبول کیا یا ہم اس چیز کو قابل عمل نہیں سمجھا, تو خلاف گواہی رسول دے گا اپنی امت کے کہ یا اللہ انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا, انہوں نے نہ خود عمل کیا نہ آگے پہنچایا. رسول چاہے نہ بھی چاہیں, نہ بھی پسند کریں, تب بھی ان کو پھر خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی اپنی امت کے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی بات ایسی سورہ نساء میں جو آیت ہے اس کو سن کے اس قدر روئے تھے, میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا. جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کے خلاف گواہی پڑے گی. تو مسلمان تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے کہ ایک طرف ان کا اپنا رسول خلاف گواہی دے رہا ہے, اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی انہوں نے تو ہمیں پہنچایا ہی نہیں تھا, ان کا قصور ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, آنر تو آپ کو مل گیا ہے اس پیاری آخری امت ہونے کا, اس آخری نبی کی جو سب سے نبیوں کے سردار ہیں उन नबी की उम्मत होने का ऑनर तो मिल गया, अब आगे भी जिम्मेदारी का हक अदा करना पड़ेगा, वरना वरना ये मैं आपको बात बता रही हूँ बड़ी उससे के कुरान की जो सारी मिसालें हैं उसी से बता रही हूँ ये बात, वरना ये इतना बड़ा क्राइम है कि इसकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलती है, और दुनिया में क्या सज़ा होती है, जिल्लत और ख्वारी। कैसे अब ये कैसे बात कही जा सकती। देखें अल्लाह ताला की सुन्नत बदला नहीं करती, दुनिया की जिल्लत और ख्वारी की ये सज़ा इससे पहले बनी इसराइल को इसी जुर्म की पादाश में मिल चुकी है, यही उनका भी जुर्म था। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना, वह दूरी बता ली जिल्लत वल मस्कत व बा उबी गदम मिन अल्लाह, उनके ऊपर तो अल्लाह ने जिल्लत और मस्कन और वो अल्लाह का गज़ब लेके, और हम मग़दूबी अलैहिम कहते हैं, तो उनके ऊपर इतना गज़ब इसलिए कि वो उन्होंने ये काम, अल्लाह ने उनको चुना था, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो अगर पूरी उम्मत नहीं भी करती, लेकिन हर शख्स को अपनी फिक्र ज़रूर होनी चाहिए कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है मैं अपना फ़र्ज निभा दूँ, क़यामत के दिन मुझे जो जवाब देना पड़े तो मैं कहूँ कि अल्लाह मैंने तो अपना फ़र्ज निभा दिया था। उस दिन क्या जवाब देंगे हम अगर हम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे और बस हम जायदादें बना लें, दौलतें कमा लें और ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहें, और ये दीन का काम है, ये तो मौलवियों का काम है, हमें क्या इससे क्या गवाही देंगे और हमारे ऊपर क्या गवाहियां पड़ेंगी फिर बताएं। फ़ाक़ीमुस्सलात व आतुस्सकात, अब जब इंसान कहता है इस काम के लिए मेरे पास हिम्मत कहाँ से आएगी, मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले इसमें अपनी इसलाह करो सबसे पहले, और इसी से तुम्हें ताकत मिलेगी ये काम करने की दावत का। और वो क्या है, पहले तुम कायम करो नमाज, यहाँ से स्टार्ट करो, ज़कात अदा करो, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये बेसिक्स हैं। वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को थाम लो, क्योंकि उसी ने स्ट्रेंथ देनी है ना, अल्लाह को थाम लो मजबूत। अल्लाह को थामा कैसे जाता है, यानी अब अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह से मांगो, इसका मतलब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। यहाँ पे रस्सी नहीं फरमाया, यहाँ पे तो फरमाया अल्लाह को थाम लो, ये काम बड़ा है, अल्लाह की मदद से ही ये काम पूरा हो सकता है। तो अल्लाह ताला को थाम लो, उससे मदद मांगो, उसके ऊपर भरोसा रखो। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इस एतसाम में ये है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो कि तुमको अल्लाह ताला दुनिया और आखरत के मकरूहात से महफूज रखे, उसके शर से महफूज रखे। और बाज ने फरमाया कि वातसिमु बिल्लाह के माने ये है कि कुरान और सुन्नत के साथ तुम मजबूती से उसको थाम लो, हर हाल में उनको लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जब तक इन दो चीज़ों को पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और एक रसूल की सुन्नत। तो अल्लाह ताला को मजबूत थाम लो, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करो, और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मजबूत करने में भी तो आपको पता है ना कि उसकी किताब के साथ कनेक्शन मजबूत होगा तो अल्लाह के साथ मजबूत होगा, ये जो कनेक्शन है ना ये टूटने ना पाए, ठीक है, ये है अल्लाह को मजबूत थाम लेना, चाहे अब किताब व सुन्नत को मजबूत थाम लेने से, अल्लाह से दुआएं करने से, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने से, मगर ये एक कनेक्शन जुड़ा रहे, ठीक है। हुआ मौलाकुम, याद रखना वो है तुम्हारा मौला, मौला कौन होता है, जो मुहाफिज होता है, जो कारसाज होता है, जो फ्रेंड होता है, जो गार्डियन होता है। और गार्डियन किसको चाहिए होता है, बच्चों के आपको पता है ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनके लिखा होता है पेरेंट्स और गार्डियंस, गार्डियन होते हैं जो उनको लुक आफ्टर करते हैं, तो गार्डियन किसके लिए होता है, जो खुद कमज़ोर होता है। तो यानी इसमें ये है कि अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, तो हमारा मौला है, लोगों से ना डरो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो जो है अल्लाह जो है तुम्हारा मौला, हुआ मौला को उसके होते हुए फिर तुम्हें क्या डर। فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, कितना अच्छा मौला है वो और कितना अच्छा मददगार है, यानी جس وقت تمہیں ہیلپ چاہیے ہو، جب تمہیں مددگار چاہیے ہو، جب کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا، تو اللہ ہے جو مدد کرنے کے لیے۔ انتہائی مشکلات میں بھی کہیں تم ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی بات کو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نصرت چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کہ کس کا ساتھ ہوگا۔ انسان کو فکر ہوتی ہے نا، کہاں سے مجھے قوت ملے گی، کہاں سے طاقت ملے گی، تو ہے نا اللہ، اور اس سے اچھا کوئی مولا نہیں، اور اس سے اچھا کوئی مددگار نہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بہت ہی اسٹرانگ اس کے اوپر یہ سورت مکمل ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا سٹارٹ کس سے ہوا تھا، کہ جہاں ایسی زلزلہ، ایسا بھونچال کہ کسی کو کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے، ہے نا، اس سے زلزلہ تصاحت سے سٹارٹ ہوا تھا نا، اور اینڈ کس سے ہو رہا ہے کہ تمہاری پناہ صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے دامن رحمت میں تمہیں پناہ ملے گی، وہ تمہارا مولا ہے اور وہ تمہارا مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں۔
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر له ما فی السماوات وما فی الارض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه